السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے اور سب کے لیے بہت ساری نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ. نگہت کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی, شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. آپ کی طرف کیا چل رہا ہے, کیسی ہیں آپ؟
بس آج ہم بہت بارش میں یہاں پر پہنچے ہیں دفتر اور جلدی جلدی آئے اس لیے کہ پھر آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہماری صبح یہاں ہوتی ہے جب آپ شام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گرمیوں میں یہ فرق 9 گھنٹے کا ہوتا ہے اور سردیوں میں 10 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اسی فرق کے ساتھ ہم ان پروگراموں کو آپ تک پہنچاتے بھی ہیں. کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ روٹین کیسے ہوتی ہے اور یہ پروگرام جو ایک ہفتے میں آپ سنتے ہیں اس کے پیچھے کتنے گھنٹے, کتنے دن, کتنی
محنت ہوتی ہے,
مختلف انداز کی محنت ہوتی ہے. اور اگر اس میں ایک بھی کوئی چیز آپ مس کر دیتے ہیں تو یہ پروگرام ہم اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتے. تو بتائیے آج ریڈیو نیوز نیٹورک کیا رپورٹیں لایا ہے, کچھ اپنے سننے والوں کو بتائیے گا.
جی بہت شکریہ. ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم جن موضوعات پر آج بات کریں گے ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے. 11 جون کو وفاقی حکومت نے سال 2019-2020 کے لیے بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اس بجٹ کے چیدہ چیدہ نکات اور اس پر اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے, اور اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ میں ہم معاشی ماہر کی آرا سنوا پائیں گے اپنے سامعین کو. بجٹ رپورٹس کے بعد آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے سوات کے ایک ایسے آرٹسٹ سے جو لکڑی پر خطاطی, کندہ کاری اور نقش و نگار بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے. اور پروگرام کے آخر حصے میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبز کے خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹس کا جو آپ سنیں گے آج, لیکن اس سے پہلے اب ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس. وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں اس کی تفصیلات ہم انہی سے پوچھتے ہیں. تو کیا لے کر آ رہی ہیں بہجت جی ہمارے سامعین کے لیے اس ہفتے آپ؟
شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے بہت دلچسپ رپورٹیں لائے ہیں, آئیے مختصراً اس کا تعارف کراتے ہیں. پاکستان میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والی متعدد خواتین شادی کے بعد نجی مصروفیات کے باعث پریکٹس سے الگ ہو جاتی ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کراچی سے 2 ڈاکٹروں نے گھر پر رہنے والی ڈاکٹر خواتین کو کم آمدن والے علاقوں میں موجود کلینکس سے جوڑا ہے. ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ممکن ہو پایا ہے. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, آپ کے لیے پیش کریں گے. پھر آزادی رائے کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے سننے والوں سے ان پروگراموں میں. آج ذرا سا ہٹ کر بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ دنیا میں جو مصنف ہیں, بڑے مشہور مصنف اور فنکار, وہ آزادی رائے اور انسانی حقوق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. نیو یارک میں پین ورلڈ وائسز فیسٹیول میں آپ کو لے کر چلیں گے, تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اس بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں. پھر امریکہ میں ایک ایسی مسجد ہے جسے مدر ماسک یا پھر مساجد کی ماں کہا جاتا ہے. آخر کیوں؟ تاریخ پرانی ہے اس کی اور وجوہات بھی کئی ہیں, رپورٹ پیش کریں گے. اور آخر میں دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں اور اسے نغمے میں ڈھالنے والے نوجوان فنکار سامل عطا سے ملاقات اور ان کے نغمات پیش کریں گے ایک رپورٹ میں. تو جناب یہ تھی کچھ صورتحال وائس آف امریکہ سے آج ہم جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اب ہم چلیں گے نگہت کے پاس جہاں وہ ہمیں بتائیں گی کہ حکومتی جماعت تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد نئے مالی سال کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تو حزب اختلاف کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. وزیر مملکت حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین اسمبلی نے مسلسل احتجاج کیا اور گو نیازی گو کے نعرے بھی لگائے. تو جناب حزب اختلاف کے ان اراکین نے مختلف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بجٹ سے متعلق اور حکومت مخالف نعرے بھی درج تھے, لیکن اپوزیشن کی اس شدید نعرے بازی میں حماد اظہر نے اپنی تقریر جاری رکھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی نشست پر رہے. متعدد مواقع پر اپوزیشن اراکین بجٹ دستاویزات کو پھاڑتے ہوئے ہوا میں لہراتے رہے. پارلیمان کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ ماضی میں کسی بھی بجٹ اجلاس کے دوران اس طرح کی شدید احتجاج کی نظیر نہیں ملتی. تو حزب اختلاف کے اراکین اور مخالف سیاسی جماعتوں کے رد عمل پر ریڈیو نیوز نیٹورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے, آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت.
جی بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ہم چاہیں گے اپنے سامعین کے سامنے بجٹ 2019-20 کی کچھ چیدہ چیدہ نکات بھی رکھیں. وفاقی حکومت نے مالی سال 2019-2020 کے لیے 70 کھرب 22 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے. سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں ہونے والے بجٹ اجلاس میں وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے مالی سال 2019-20 کا بجٹ پیش کیا. نئے مالیاتی بجٹ میں گھی, خوردنی تیل, چینی, دودھ, خشک دودھ, کریم مہنگی کر دی گئی ہیں. سیمی پروسیسڈ اور پکے ہوئے چکن، مٹن، بیف، مچھلی پر بھی سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح گاڑیاں، سیمنٹ، ماربل، ایل این جی، سی این جی اور سگریٹ بھی مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ پھلوں کے جوس، کولڈ ڈرنکس پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز، جبکہ سونا، چاندی اور ہیروں کی درآمد پر بھی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ اسی طرح گریڈ 1 سے 16 تک کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% ایڈ ہاک اضافے کی تجویز ہے، جبکہ گریڈ 21 اور 22 کے سول ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں بھی 10% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ملک میں کم سے کم تنخواہ 17,500 روپے کرنے کی تجویز ہے، اور بجٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ 5,000 روپے سے بڑھا کر 5,500 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران اسٹیٹ بینک کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گر کر 10 ارب ڈالر تک رہ گئے تھے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ بورڈ کی منظوری کے بعد اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جس سے معیشت کو استحکام حاصل ہوگا اور سالانہ ترقی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ حماد اظہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب سے فوری ادائیگی کے بعد 3.2 ارب ڈالر کا تیل درآمد کرنے کی سہولت حاصل کی گئی، جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک سے فوری ادائیگی کے بعد تیل درآمد کرنے کی سہولت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 7 ارب ڈالر اور اگلے سال 6.5 ارب ڈالر کی کمی آئے گی، جبکہ گردشی قرضے 38 ارب روپے سے کم ہو کر 24 ارب روپے رہ جائیں گے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ کفایت شعاری مہم کے تحت سول بجٹ میں کمی، جبکہ فوجی بجٹ میں کوئی اضافہ نہ کرنے کی تجویز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سول حکومت کا سالانہ بجٹ 460 ارب سے کم کر کے 437 ارب روپے کیا گیا، جو کہ 5% بنتا ہے۔ اسی طرح دفاعی بجٹ 1150 ارب روپے برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکس وصولیوں کا کل حجم 58,22,20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، جبکہ ایف پی آر کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف 55,50,00,000 روپے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی وصولیوں کا ہدف 18,28,80,00,000,000 روپے رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو رہی کچھ بجٹ کی تفصیلات، چیدہ چیدہ سی ہم نے آپ کو بتائی۔ جیسے کہ بہجت نے بھی آپ کو بتایا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اسپیشل بجٹ اجلاس، تو اس پر اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ آرائی کی، اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس بجٹ کو آئی ایم ایف کا بجٹ قرار دے رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپوزیشن جماعتوں کا موقف جانا ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو یہی رپورٹ سنواتے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لگنے والے یہ نعرے کسی جلسے کے نہیں، بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وفاقی بجٹ کے اعلان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمان کی ہیں۔ یہ نعرے صرف پارلیمنٹ کے باہر تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ نعرے قومی اسمبلی کے اندر وزیر مملکت برائے خزانہ حماد اظہر کی بجٹ تقریر کے دوران بھی لگتے رہے، اور پوری بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور و شرابہ جاری رہا، جس کی وجہ سے بجٹ تقریر سمجھنے میں کافی دشواری محسوس ہوئی۔ آخر میں بجٹ تقریر ختم ہونے پر قومی اسمبلی سے نکلتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے خٹک ڈانس کا اشارہ کر کے اپوزیشن کے نعروں سے لطف اندوز ہونے کا تاثر دیا۔ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش پیش تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی ان کی جماعت کی جانب سے بجٹ کی مخالفت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو مہنگائی اور ٹیکس تلے دبا دیا گیا ہے۔
مہنگائی کی انتہا کر دی، اور اب جو ٹیکس ہی رہتا ہے کہ فوڈ کی چیزیں، یعنی فوڈ آئٹم پر کبھی اتنے ٹیکس 17% آپ نے لگا دیے ہیں۔ آپ نے میٹ، بیف، چکن، آئل، شوگر، یعنی ہر چیز وہ جو غریب کے استعمال کی ہے اس کو اتنی مہنگی کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن میں سیمنٹ کے اوپر آپ نے اتنے پرائز بڑھا دیا، آپ کی کوئی پالیسی اس میں کلیئر نہیں ہے۔ آپ فری گھر لے کر آ رہے تھے، آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 200 سے زیادہ پیسے نہیں رکھے ہیں، 200 ملین، تو اس میں کس طریقے سے آپ وہ پورا کر پائیں گے جو آپ کی ٹارگیٹڈ ہے؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس کیسے کریں گے؟ اور نہ ہی حکومت کا کوئی اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ بتا دیں کہ سوائے ٹیکسز اور مہنگائی کے، ان کی تو تمام پالیسیز جو ہیں وہ غریب کچھ پالیسی ہے، کوئی روزگار کی انہوں نے ذرائع نہیں بتائے کہ کس طرح دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں موجودہ حکومت کی بجٹ سے بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوگا۔
وزیر مملکت فیصل واڈا نے میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن کے احتجاج کو محض اپنی قیادتوں کی چوری چھپانے کا حربا اور اس بجٹ کو غریب دوست اور امیر دشمن قرار دیا.
احتجاج کا ہم نے انجوائے کیا, پرائم منسٹر نے ڈیوگر کا سائن بھی دکھایا, بلی کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سب احتجاج ان کا بجٹ کے اوپر نہیں, اپنی چوری ڈاکے اور کرپشن اور جیل جانے کی وہ ہے اور نمبر لگنا شروع ہو گئے. نیکسٹ ایئر سلطان عباس
سر جمع کر لیں گے سر, اس کے بعد
میرے خیال شبر زیدی بہت زبردست سلیکشن ہے, امید ہے غریب دوست ہے امیر دشمن ہے.
جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق جو پچھلے دور میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی کی حیثیت سے صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے, وہ بھی اس بجٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں
آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے اور کافی اس حکومت کے ہاتھ میں تمائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 7022 ارب روپے کے بجٹ میں 2500 ارب روپیہ سود کے لیے رکھا گیا ہے. صحت اور تعلیم کی بجٹ میں کمی کی گئی ہے. غریب کو جو سبسڈی دے رہی تھی حکومت بیچ کے لیے, اس میں بھی وہ ختم کیا گیا ہے. باقی دودھ کی قیمت میں اضافہ ہوا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا. اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو کم از کم اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ اس سیمنٹ کی قیمتوں میں اپنے لیے نیا گھر نہیں بنا سکتے, تو غریب کے لیے بہت بری خبر ہے. اور جو وی آئی پی بڑے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت میں خوشحال رہتے ہیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس بجٹ کو اپنی حکومت کے بجٹ کے ساتھ موازنہ کچھ یوں کرتے ہیں.
سابق حکومتوں کے بجٹ حکومت کے بجٹ ہوتے تھے, اس میں کچھ اچھائی ہوتی تھی کچھ برائی ہوتی تھی. ہمارے بجٹ میں بھی اچھائی برائی ہوگی. یہ حکومت کا بجٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. جس قسم کے ٹیکس ریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ ایک سال میں 40% ٹیکس بڑھا
دیں. 19 اور 20 گریڈز کے افسران کی تنخواہ نہ بڑھانے کی بات کی گئی, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
یہ بڑی ذاتی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ سیکٹریٹ کے امپلائیز کی اور یہ حکومت کے لوگوں کی 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک کی تنخواہ نہ بڑھائیں. مطلب جس آدمی سے آپ 4000 ارب روپے کے بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو پاگل ہونے والی بات ہے. میرے خیال سے بڑا ظلم ہے کہ شریف لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو آپ زبردستی فورس کر رہے ہیں کہ وہ نوکری بھی کریں, صبح سے شام تک کام بھی کریں اور بےچارے اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہ پال سکے.
جمعیت علماء اسلام فے کی رکن قومی اسمبلی عالیہ کامران بھی اس بجٹ کو عام دشمن بجٹ قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں
سابقہ حکومتیں جو تھیں وہ عوام کو ریلیف دیتی تھیں, ٹھیک ہے, اس میں ریلیف نہیں دیا گیا, قطعی نہیں دیا گیا, بلکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ صبر کریں ایک سال مزید, یہ حالات مشکل ہیں, وقت ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مجھے قطعی امید نہیں لگتی کیونکہ حالات ٹھیک ہونے سے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بجلی اور گیس ہم سستی کر دیں گے اور جو ہے وہ بجلی اور گیس سستی ہوگی, اس کا کوئی لائے عمل ہمیں نہیں دیا گیا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نوجوانوں کو روزگار کیسے دیں گے, کوئی لائے عمل نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ملک میں صحت کی سہولیت کیسے دیں گے, کوئی لائے عمل نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے اس کے لیے اتنا مختص کر دیا ہے پیسے اور وہ اس طرح سے ہو جائے گا, تو یہ وہ ہوائیں ہیں اور جو چلتی ہیں اور وہ پھر دعوے جو ہیں ان کی ہواؤں کی طرح ہی جو ہے گل ہو جائیں گے.
اپوزیشن کی جماعتیں حکومت سے اشیاء خرد و نوش پر ٹیکس عائد کر کے آمدنی میں اضافہ کرنے کے بجائے درآمدات اور برآمدات میں توازن پیدا کرنے اور زراعت کی طرف توجہ دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
تو بجٹ سے متعلق اس وقت رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سال 2019-20 کے لیے پیش کیا گیا بجٹ پاکستان تحریک انصاف کے منشور سے مکمل انحراف کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عدل و انصاف پر مبنی ٹیکس پالیسی کا وعدہ کیا تھا مگر اس بجٹ میں طاقتور طبقے کو نوازا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت اپنے وعدوں کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی ٹیکس پالیسی نافذ کرتی تو اسے 8000 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس وصولی ہوتی. یہاں واشنگٹن میں معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر زبیر اقبال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد حسن سے اختلاف کیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ بجٹ میں جن ترجیحات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ کسی بجٹ کے ذریعے ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی اور یہ حکومت کی مجموعی اقتصادی پالیسی کا محض ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن بجٹ میں کیے جانے والے اقدامات اقتصادی پالیسی کو درست سمت میں لے جانے کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں. اور 35 برس تک بین الاقوامی مالیاتی ایجنسی یعنی آئی ایم ایف میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ بجٹ اقدامات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ حکومت اخراجات میں کمی سے صرف تصرف میں کمی کا ارادہ رکھتی ہے یا وہ سرمایہ کاری میں اضافے پر بھی توجہ دے گی. امریکہ ہی میں مقیم ایک اور ممتاز ماہر معاشیات اور ورلڈ بینک کے سابق اعلی اہلکار شاہد جاوید برکی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نزدیک اس بجٹ کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج نے ملک کی سیکورٹی کے دباؤ پر لگائے بغیر رضاکارانہ طور پر اپنے اخراجات میں کمی کا عندیہ دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کے باوجود مسلح افواج کی یہ پیشکش قابل تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد سوشل سیکٹر پر توجہ دی گئی جو اس سے پہلے نظر انداز ہوتا رہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختیارات کو مقامی سطح پر لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ مقامی سطح پر اپنے مسائل خود حل کر پائیں اور خود اپنی ترجیحات کے مطابق مالی وسائل خرچ کر سکیں. اور اب چلتے ہیں نگت کے پاس جو ہمیں بتائیں گی کہ پاکستان کے بجٹ کے بارے میں پاکستانی ماہرین کیا رائے دے رہے ہیں. آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت,
شکریہ بہجت. اس سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی تاجر برادری کے حوالے سے مختلف طبقے فکر کی جانب سے اس پر تفسیریں بھی جاری ہیں اور تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور رد عمل سامنے آ رہا ہے. وہیں پر ملک کی جو تاجر برادری ہے اس نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس بجٹ کے حوالے سے کچھ ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے بعد کراچی کے معروف تاجر سراج قاسم تیلی نے کراچی چیمبر آف کامرس میں دیگر تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں کئی اقدامات خوش آئند کیے اور 5,550 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف طے کیا جو کہ گزشتہ سال 1,550 سے 1,600 ارب روپے سے زائد تھا, تاہم ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں چینی کی قیمتوں پر لگنے والے ٹیکس میں اضافے سے حکومت کا عام آدمی کو ریلیف دینے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا, جبکہ سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اپنا گھر بنانے کے خواہش مند افراد کی مشکلات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تاجر برادری نے جو عمران خان سے امیدیں رکھی تھیں اس پر وہ پورا نہیں اترے. ڈالر کی وجہ سے صنعتوں کا پہلے ہی برا حال ہے, صنعتکار اتنا ٹیکس کہاں سے دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس صنعت پر وہ ٹیکس لگا رہے ہیں کیا وہ اتنی استطاعت ہے کہ وہ اضافی ٹیکس ادا کر سکے. انہوں نے تجویز دی کہ بجٹ میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے. اسی طرح لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر الماس حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی بجٹ 2019-20 کو مناسب قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ مشکل معاشی حالات میں یہ بجٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجٹ میں خام مال پر ڈیوٹی 0 ریٹڈ کرنا اچھا کام ہے, اس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا. انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں نجکاری کا اعلان خوش آئند ہے, منصوبوں کو چلانا حکومت کا کام نہیں, اس کے لیے کاروباری برادری کو موقع دیا جانا چاہیے. مزدوروں کے لیے کم از کم تنخواہ 17,500 کرنا بھی اچھا اقدام ہے. انہوں نے بجٹ پر حکومتی اقدامات کو سراہا, تاہم گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے پر تحفظات کا اظہار بھی کیا. اس کے علاوہ سرحد چیمبر آف کامرس نے وفاقی بجٹ 2019-20 مسترد کر دیا اور کہا کہ بجٹ میں صرف ٹیکس لگائے گئے ہیں جبکہ آمدن کے ذرائع بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. معروف تاجر فیض محمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جس شرح سے ٹیکس لگائے گئے ہیں مزید مہنگائی ہوگی. حکومت نے فاٹا اور پاٹا کو 5 سال کے لیے ٹیکس سے استثناء کا مطالبہ نظر انداز کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کراچی اور کوئٹہ کو پیکج دیا گیا لیکن پشاور کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس نے بھی مالی سال 2019-2020 کا بجٹ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں انڈسٹریز کے قیام سے متعلق بات نہیں کی گئی. معروف تاجر جمعہ خان نے کہا کہ تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے وفاقی حکومت نے کسی منصوبے کا اعلان نہیں کیا اور تاجروں کے لیے ریلیف کے بجائے مزید مشکلات پیدا کی گئی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے برآمدات کی مد میں صرف 40 ارب روپے رکھے ہیں جو ناکافی ہیں. خام مال کی قیمت بڑھنے کا واضح اثر صنعت کاروں پر ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے بجٹ میں ہمسایہ ممالک سے کاروباری روابط سے متعلق حکمت عملی وضع نہیں کی. تو جناب یہ کچھ ہم نے آپ کو تاجر برادری کا رد عمل تھا جو انہوں نے اس بجٹ کے حوالے سے پیش کیا آپ کو بتایا. تو ابھی ہم معاشی ماہرین کی جانب بڑھیں گے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے مالیاتی امور پر نظر رکھنے والے ادارے پرائم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ضیا پانڈے سے بات کی ہے اور ان کا رد عمل جانا ہے بجٹ 2019-2020 کے حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاقی بجٹ 2019-20 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. پچھلے سال کی نسبت بجٹ کا حجم 30% اور ٹیکس وصولی کا ہدف 35% زیادہ رکھا گیا ہے. صوبوں کو منتقل ہونے والی رقوم میں بھی اضافے کی تجویز دی گئی ہے. مجموعی ترقی کی شرح 4% رکھی گئی ہے جبکہ مالیاتی خسارہ 7.1% دکھایا گیا ہے. مالیاتی امور پر نظر رکھنے والے ادارے پرائم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ضیا بانڈے کہتے ہیں اس بجٹ میں حکومت کی ساری توجہ غیر رسمی معیشت کو دھارے میں لانے اور ٹیکس کی بنیاد بڑھانے پر दिखाई देती है। महंगाई बढ़ेगी और लोगों की कुवत खरीद मुतासर होगी।
पीटीआई का अपना इकोनॉमिक विजन क्या था, वो मुल्क के अंदर मतलब डेवलपमेंट चाह रहे हैं, मुल्क के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर करे और इकोनॉमी में एंगेज हो जाए, पैसे लगाए और लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करे, या फिर गवर्नमेंट अपना हैंड्स ऑफ अप्रोच कर ले और उसके अंदर काम करने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करे। दो एरियाज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। रियल स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसके अंदर जो स्पेकुलेशन एलिमेंट है वो कम किया जाए। दूसरा, आपका टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी ज्यादा लोगों को पाइलर के अंदर लेकर आने की, नॉन पाइलर वाली कैटेगरी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, कि जो पैसा डेड मनी है, जो पैसा मतलब है कि जाके पार्क हो जाता है, वो पैसा इकोनॉमी के अंदर आए।
निजकारी, डीरेगुलेशन, तरक्याती अखराजात में कमी और खाम माल पर ड्यूटी के खात्मे से निजी शोबे की हौसला अफजाई की गई है।
देखिये, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर के ग्रो करने का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने टैक बर्डन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काफी ज्यादा डाला है, जो लिस्ट मदों में आपको नजर आ रहा है। आपका कहने का मकसद ये होता है कि कुछ एरियाज में लोग पैसे जनरेट कर रही हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आ रहे। उसका तरीका कार ये है कि हमने उसमें से पैसे मजीद निकाले, जैसे जीरो रेटिंग वगैरह उन्होंने खत्म की है, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर उन्होंने टैक्स रेट्स, कहीं सेल्स टैक्स बढ़ा दिए हैं, कहीं एग्जम्पशन खत्म कर दी। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो आप एग्जम्पशन या वो खत्म कर रही हैं, ये बेसिकली पास थ्रू होगा कि जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर है अगर वो एंड कंज्यूमर तक पास कर रहा है, विल यू बी एबल टू सस्टेन द एग्रीगेट डिमांड।
अखराजात पर काबू रखना और महसूलात का हदफ हासिल करना हुकूमत की कामयाबी के लिए इंतहाई लाजिम है।
गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए है बैलेंस बजट की तरफ। बैलेंस बजट से आपकी मुराद ये कि जितने आपके रेवेन्यूज हैं उतने ही एक्सपेंडिचर्स। जब आपके एक्सपेंडिचर्स आप अपने बढ़ाते हैं तो एक्सपेंडिचर वैसे ही आपसे कंट्रोल नहीं होते, वैसे ही मतलब एक बाहर आपके टारगेट से निकल जाए और रेवेन्यूज आप उतने जनरेट नहीं कर पाते, एक्चुअल डेफिसिट जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके लिए फिर आपको करनी पड़ती है डेफिसिट फाइनेंस। आपको लोन्स उठाने पड़ते हैं, चाहे आपको लोकल से उठाएं या बाहर से उठाएं, और उसका सबका इम्पैक्ट जो है वो फिर आपको पता है स्टेग्नेशन पे आता है और इन्फ्लेशनरी भी होता है। पिछले सालों के अंदर डिफेंस के बजट एक एलोकेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल एट द एंड ऑफ द डे खराजात उससे 12-13% ज्यादा होते हैं। वी हैव टू सी दिस ऑल्सो कि दिस ईयर के अंदर वो कैसे होंगे। अगर ये एक्सपेंडिचर्स भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, ऊपर से आपका इन्फ्लेशनरी भी इम्पैक्ट आता है, और फिर पैसा भी रियल इकोनॉमी के अंदर जनरेट नहीं होता, आप ये बताएं कि मजीद जॉब कैसे क्रिएट होंगी, मजीद परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी के। अगर ये चीजें नहीं बढ़ेंगी तो हम ये सरकार जो है ये बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी।
वाज रहे कि माली साल 2019 और 20 का बजट IMF की पेशगी शरायत को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को अपने महसूलात में इजाफा और अखराजात में कमी करनी है ताकि मालियाती और जारी खसारे का सदबाब हो सके। रियाज मिशन, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ बैन अल-अक़वामी उमूर पर नजर डालेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
सदाए जहाँ, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टरों की शदीद कमी है, जिसके बायस मुल्क की तकरीबन निसफ आबादी को सेहत की मुस्तनद सहूलतों तक रसाई हासिल नहीं। इस सूरत हाल को बदलने के लिए दो नौजवान मेडिकल ग्रेजुएट्स खवातीन ने सेहत कहानी के नाम से एक मुनफरद नेटवर्क कायम किया है, जिसकी मदद से वो पसमानदा इलाकों में गरीबों और मुतवस्त तबके को सेहत की मायारी सहूलत फराहम कर रही हैं। 32 साला डॉक्टर सारा सईद खुर्रम और उनकी साथी डॉक्टर इफ्फत जफर ने दो साल पहले 2017 में सेहत सहूलत के नाम से ई मेडिसन का एक मुनफरद इदारा कायम किया था। पाकिस्तान के खसूसन पसमानदा इलाकों के गरीब अफराद को जदीद ई मेडिसन की सहूलत की फराहम करने के लिए अब तक मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों में सेहत कहानी के 25 क्लिनिक پوسٹس قائم ہو چکے ہیں جن پر 3 افراد کا عملہ تعینات ہوتا ہے۔ پاکستان کی مخصوص ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کلینک پر ایک میڈ وائف کو بھی خصوصی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ نہ صرف مریض کے ابتدائی ٹیسٹ لے سکے بلکہ انہیں کمپیوٹر کے ذریعے کسی مستند ڈاکٹر کو بھیج بھی سکے۔ ہر کلینک پر الٹرا ساؤنڈ اور لیب کی سہولت بھی ہے۔ اس وقت صحت کہانی نیٹ میں تقریباً 1500 ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں جن میں اپنے شعبوں کے ماہر ڈاکٹروں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد شامل ہے، جبکہ اس تحریک میں مزید ڈاکٹر بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو صحت کہانی سے منسلک خاتون ڈاکٹرز گھر پر بیٹھے ہی مریض کو دیکھتی ہیں اور پرائمری کیئر میں ان کی بیماری کی تشخیص کر کے دوائیاں تجویز کرتی ہیں، اور اس تشخیص کا باقاعدہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے جسے ضرورت پڑنے پر بڑے ہسپتالوں میں ریفر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں خواتین طالبات بڑی تعداد میں طب کی تعلیم مکمل تو کر لیتی ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں ڈاکٹروں کو ڈگری ہونے کے باوجود شادی کے بعد مختلف نجی مصروفیات کے سبب پریکٹس چھوڑنا بھی پڑتی ہے۔ تو کراچی سے تعلق رکھنے والی 2 ڈاکٹرز نے گھر بیٹھی خواتین ڈاکٹرز کو ایک ایپلیکیشن کے ذریعے کم آمدن والے علاقوں میں موجود کلینکس سے منسلک کیا ہے۔ کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
بینش ڈاکٹر ہیں لیکن شادی کے بعد بیٹے کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ اپنی پریکٹس جاری نہ رکھ سکی، لیکن 2 برس قبل انہوں نے آن لائن کنسلٹنسی کے ذریعے میڈیکل کی فیلڈ سے ٹوٹا رشتہ جوڑ لیا۔
میری فوراً شادی ہوئی تو مجھے کیریئر کا بہت تھا، لیکن یہ بھی ضروری ہے ٹو گیٹ میریڈ، آپ شادی کریں، آپ سیٹل ڈاؤن ہوں، آپ کے بیبیز ہیں، ان کو ٹائم دیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، یہ آپ کے ان کے رائٹس ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے کیریئر کے بھی ہیں۔ یہ مطلب ان بٹوین جاب ہے، یعنی اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میریڈ ہیں آپ گھر پہ بیٹھے، اٹس ناٹ جسٹ فار میریڈ ویمن۔
عالمی ادارہ صحت کے 2015 میں ہونے والے سروے کے مطابق پاکستان میں 100,000 میں سے 178 اموات دوران زچگی ہوتی ہیں، جس کی اہم وجہ لیڈی ڈاکٹر اور تربیت یافتہ نرسوں کی کمی بھی ہے۔ اس مسئلے کو ڈاکٹر سارا بہت اچھے سے سمجھتی ہیں، ان کی اور ڈاکٹر عفت کی کہانی بھی ان سے مختلف نہیں جو شادی کے بعد میڈیکل کی فیلڈ کو وقت نہ دے سکی، اور اسی بات نے ان کو صحت کہانی جیسا پلیٹ فارم بنانے کی ہمت دی جو ان جیسی ڈاکٹرز کو واپس فیلڈ میں لا سکے تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین کے صحت کے مسائل سے نپٹا جا سکے۔ اس نیٹ ورک میں 1500 ڈاکٹرز ہیں جبکہ 60 ڈاکٹرز آن لائن کلینک کر رہے ہیں۔
کمیونٹیز میں کلینک کرتی رہی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس فیمل ڈاکٹر کا جب ایکسس نہیں ہوتا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر وہ جگہ کوکس یا حکیم یا ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کیئر نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو نرسز، جو کمیونٹی مڈ وائز، جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہی ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ہم آپ کے کام کو بہتر بنانے آئے ہیں۔ تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر ہیلتھ کیئر ورکر بن سکے، اور ان کو ایک سافٹ ویئر سکھاتے ہیں، ایک ٹیلی میڈیسن سافٹ ویئر، جس کے ذریعے جو بھی پیشنٹ ان کے کلینک میں آتا ہے اس کو وہ ہمارے نیٹ ورک آف آن لائن ڈاکٹر سے لنک کر دیتی ہیں ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے۔
صحت کہانی کی کو فاؤنڈر ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈاکٹرز کا پریکٹس جاری نہ رکھنے کی وجہ گھریلو مسائل اور اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے۔
خواتین ڈاکٹرز کا وہ یہ ہیں کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں، انہیں شاید فیملی کی سپورٹ بھی ہے، اجازت بھی مل جاتی ہے، بٹ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمارے ہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ڈے کیئر سروسز موجود ہیں بچوں کے لیے، تو وہ خواتین جو بہت ایکٹیولی کام کرنا بھی چاہتی ہیں، شاید سپورٹ بھی ہے ان کے پیچھے، لیکن جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے۔
کراچی سمیت ملک بھر میں کام کرنے والی 25 کلینکس میں ڈاکٹرز کا مریض سے رابطے کا ذریعہ ایک ماہر تربیت یافتہ نرس ہوتی ہے جس نے ان دونوں کے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا ہے۔
پیشنٹس آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہم آپ کی جو ہے نا آن لائن ڈاکٹر سے بات کرواتے تو پیشنٹس پریشان ہو جاتی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی مجھے ڈاکٹر دیکھے گی نہیں، فلان جگہ پہ میں گئی تو وہ ڈاکٹر نے مجھ سے صرف 2 منٹ بات کی، اور تو مجھے جب وہاں تسلی نہیں ہوئی تو یہ کیا مجھے لیپ ٹاپ پہ کیسے دیکھے گی یا فون پہ کیسے ہم بات کریں گے۔ تو پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر ان کو اتنی اچھی طرح مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔
اس طریقے کار سے خواتین مریضوں کو خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اپنی بیماریوں پر بات کرنے کی آسانی ملی ہے جو پہلے نہ تھی، جبکہ دوسری جانب گھر بیٹھے کام کرنے والی ڈاکٹرز کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک زبردست یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ امریکی ادارے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ سن 2020 تک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے اعلان کیا کہ وہ مدار میں قائم خلائی اسٹیشن کو سیاحت اور کاروباری مقاصد کے لیے کھول رہا ہے. ایک سیاح 30 دنوں کے لیے خلا میں اسٹیشن پر قیام کر سکے گا جس کی ایک رات کا کرایہ $35,000 ہوگا. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہر سال 2 خلا بازوں کے نجی سفر کے مشنز ہوا کریں گے. اعلان کے مطابق خلائی سیاحت کا انتظام کرنے والی نجی کمپنیاں خلائی جہاز کے عملے کی صحت اور تربیت کے ذمہ دار ہوں گی جسے ناسا کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. ایک مقامی اخبار کے مطابق بوئنگ اور اسپیس ایکس وہ 2 کمپنیاں ہیں جنہیں ISS نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے. اس سے پہلے ناسا نے اسپیس اسٹیشن کے کمرشل مقاصد کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی تھی اور خلا بازوں پر منافع کے لیے کام کرنے پر بھی پابندی تھی. اب اسپیس اسٹیشن کا کاروباری مقاصد کے لیے کھولا جانا ISS کی نجکاری کی طرف ایک قدم ہے. گزشتہ برس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی بجٹ تجاویز میں اعلان کیا تھا کہ اسپیس اسٹیشن کی مالی امداد سن 2025 تک ختم کر دی جائے گی. اسپیس اسٹیشن نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ سن 2024 تک چاند پر اترنے کا ایک منصوبہ تیار کر رہا ہے جس کے مطابق ایک عورت بھی چاند پر اترے گی اور کئی دہائیوں کے بعد انسان پھر سے چاند پر قدم رکھے گا. تو اسی زبردست خبر کے بعد ہم رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں, تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں. تو رپورٹ کی تفصیلات بتائیے بہجت جی.
شکریہ نگہ. جیسا کہ آپ نے ابھی امریکہ ہی کے بارے میں ایک خبر دی اور اسی طرح امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے فریڈم ہاؤس, اس نے سال 2019 کی رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستانی صحافت کو فروغ کی جانب گامزن ہونے کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں آزادی صحافت کا ماحول انتہائی محدود ہے اور یہ کہ اس وقت ایک بل زیر غور ہے جس کی روح سے آن لائن صحافیوں اور اداروں کو خبروں کے اجرا کے لائسنس حاصل کرنا ہوں گے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار ایم ضیاء الدین نے کہا کہ مجوزہ بل میڈیا کو ضابطے میں لانے کے لیے نہیں بلکہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے وضع کیا جا رہا ہے جو ان کے نزدیک درست نہیں. نامور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا کہ آن لائن صحافیوں کی تفتیش کے معاملے پر ایف آئی اے کو شکایات رہی ہیں کہ ادارے کو کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. اس ضمن میں 2016 کے سائبر کرائم کنٹرول ایکٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ کہ درکار ترامیم پارلیمان ہی کا استحقاق ہے. سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء نے کہا کہ فریڈم ہاؤس جیسے ادارے پاکستان اور اس کے اداروں کو مبینہ طور پر بدنام کرنے کی غرض سے حقائق کے برعکس آدھا سچ بول کر یک طرفہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. فریڈم اینڈ دا میڈیا 2019 کے عنوان سے رپورٹ میں بنگلہ دیش اور نیپال کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں آزادی صحافت کو فروغ اور تقویت دینے کی ضرورت ہے. فریڈم ہاؤس نے بتایا کہ بھارتی سیاسی جماعتیں جن میں اقلیتی جماعتیں بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ایڈٹ کی گئی تصاویر کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث پائی گئی ہیں. فریڈم ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ آن لائن میڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے دنیا بھر کی حکومتیں خاص طور پر آن لائن شعبے میں سخت قوانین اور آڈیو ویژول ضابطے لاگو کر رہی ہیں. چین میں حکومت کی جانب سے نجی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ سینسر کے بغیر اطلاعات کی دستیابی کو روکیں اور اپنے پلیٹ فارمز پر موجود باقی مادہ مواد کی کڑی نگرانی کریں. تو دنیا بھر کے معروف مصنف اور فنکار آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہی جاننے کے لیے نیو یارک کا پین ورلڈ وائسز فیسٹیول انہیں ہر سال ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. اس سال 50 سے زائد ملکوں کے تقریباً 200 مصنفین شامل ہوئے جس میں بھارت اور پاکستان کے فنکار بھی شامل تھے. انوشمن آپ نے بتا رہے ہیں کہ ملک چاہے جدا ہیں پر آزادی اظہار کی پیاس ہر جگہ ایک جیسی ہے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
نیو یارک کے سالانہ پین ورلڈ وائسز فیسٹیول کا یہ 15th سال تھا. اس سال فیسٹیول میں جنوبی ایشیا سے درجنوں مصنفین شامل ہوئے.
آئی ڈونٹ تھنک آف فریڈم ٹو رائٹ ایز سم
میں لکھنے کی آزادی کو اپنا حق نہیں بلکہ ایک فرض سمجھتی ہوں.
آئی تھنک پیپل شوڈ رائٹ واٹ دے وانٹ.
میری رائے میں ہر ایک کو اپنی مرضی سے لکھنے اور جینے کی آزادی ہونی چاہیے. آج پوری دنیا نسل پرستی, جنسی تعصب, ہم جس پرستی کے خلاف تعصب جیسے رویوں کا سامنا کر رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے رویوں کے خلاف کام کرنا ہے.
دنیا بھر میں پریس فریڈم پر نظر رکھنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے 2019 ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان اور بھارت دونوں میں صحافیوں کی آزادی رائے خطرے میں ہیں.
فیکٹس ہیں وہ ایز سچ کوئی چیز نہیں رہی. اگر آپ 20 لوگوں کو کمپیوٹر پہ سامنے بٹھا کے وہ کہنا شروع کر دیں اور صبح سے شام تک کہتے رہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی, یہ چیز نہیں ہوئی, تو شام تک اکثر لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہی نہیں.
بلاگرز کو اٹھایا ہے, صحافیوں کے خلاف مہم چلی ہے. ہندوستان میں ریاست نے ٹرولز اپنی کیمپین میں استعمال کیے.
رائٹرز اور آرٹسٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکثر معاشی دباؤ بھی اظہار کی آزادی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے.
جب بات آپ کی اگلی ملازمت، بک ڈیل، آپ کی اگلی مرچنڈائز کی ڈیل یا فلم ڈیل کی ہوتی ہے تو ایسے میں بہت سی سینسرشپ ہوتی ہے.
مصنفوں کی رائے میں اظہار آزادی پر پابندیوں کا مسئلہ صرف خطے میں ہی نہیں.
یو آر دی اینمی آف دی پیپل. گو اہیڈ.
یہ مثال ہوتی تھی، یہ کیا مثال رہی ہے؟ امریکہ کیا مثال رہی ہے؟
ان کے مطابق اس عدم برداشت کے ماحول کو ختم کرنے کی امید حکومتی اداروں یا سیاسی پارٹیوں سے نہیں بلکہ صرف عوام سے لگائی جا سکتی ہے.
ہم روز بات کریں، اپنی بات کریں، اور لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی حوصلہ پیدا کریں کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ آواز سن سکیں، اور اگر ہمیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پسند نہیں ہے تو ہم اس کے جواب میں اپنی بات کریں بجائے اس کے کہ ہم پتھر اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیں.
بوکر پرائز یافتہ بھارتی مصنفہ اروندھتی روئے نے بھارت میں صحافیوں پر بڑھنے والے حملوں اور انسانی حقوق کے بگڑتے ہوئے حالات کے لیے بھارت کی موجودہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی طرف سے ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آئیے اب پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ فضائی آلودگی انسانیت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے، جس میں ہر سال تقریباً 70 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. لاکھوں افراد فضائی آلودگی سے ہر سال متاثر ہوتے ہیں اور دمے، پھیپھڑوں کے کینسر اور دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کے مطابق ہر سال آلودہ فضا میں سانس لینے سے عالمی طور پر $5 کھرب کا نقصان ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے معاشی کمیشن کی یورپ کے لیے ایگزیکٹو سیکرٹری نے فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے انسانی اور معاشی نقصان کو شدید قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی ایجنسی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 1989 میں یورپ اور شمالی امریکہ کے 51 ممالک نے یونیسیف کے کنونشن پر دستخط کیے، جسے فضائی کنونشن کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1990 کے بعد سے گندھک کے تیزاب کے اخراج میں 30-80% کی کمی یورپ میں، جبکہ شمالی امریکہ میں اس میں 30-40% کمی آئی. یورپ کے لوگ اس فضائی کنونشن کی بدولت اب اوسطاً 12 مہینے زیادہ جیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاہدے ہی اس مسئلے کا حل ہیں، اور دیگر خطے بھی ایسے معاہدوں کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں. تو اب آپ کی رپورٹ کے بارے میں چلتے ہیں. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان ہر جگہ پر بستے ہیں، اور نہ صرف بستے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں مسجدوں کی ماں کہلائی جانے والی ایک مسجد ہے، وسط مغربی ریاست آیووا میں واقع ہے. اس مسجد کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادکاری کا سلسلہ 100 سال سے بھی قدیم ہے. اور ثاقب الاسلام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پیش کرتے ہیں.
امریکی ریاست آیووا کے شہر سیڈی ریپڈس کے ایک خاموش رہائشی علاقے میں قائم یہ مسجد امریکی مذہبی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے.
یہاں کے لوگ اس مسجد کو امریکہ کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے.
امام طٰہٰ طویل امریکہ کی مدر ماسک کہلائی جانے والی اس مسجد کے امام ہیں، جنہوں نے اس مسجد میں سال 1992 میں امامت شروع کی تھی. ان کے مطابق سال 1934 میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ امریکہ میں مسجد کے طور پر تعمیر کی جانے والی وہ قدیم ترین عمارت ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے.
اس مسجد میں صرف تزئین و آرائش کا کام ہوا ہے، باقی مسجد کی عمارت اسی طرح قائم ہے جیسی 1934 میں بنی تھی.
اس مسجد کا پہلا نام النادی الاسلامی تھا، اور یہ مسجد سری ریپڈز میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لیے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی.
جیسے میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے، امام سوٹ اور بوٹائی میں نماز پڑھاتے تھے جیسے منسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا.
سال 1953 میں ایک امریکی اسکالر ڈاکٹر تھامس ایروینگ نے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کے بعد اس مسجد کو شمالی امریکہ میں مسلمانوں کا اہم ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے اسے مدر ماسک کا ٹائٹل دیا. لیکن پھر جب 1972 میں شہر میں ایک اور بڑا اسلامک سینٹر کھلا تو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد اس حد تک کم ہوئی کہ انتظامیہ نے اس مسجد کو ایک کمیونٹی کلب کو بیچ دیا. پھر 1980 کی دہائی میں یہ عمارت ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی. ڈاکٹر تھامس ایروینگ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سال 1990 میں امام طہا کو اس عمارت کو پھر سے ایک مسجد بنانے کے لیے کہا اور پھر 15 فروری 1992 کو اس عمارت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا.
ہمارا یہ شہر امریکہ کے دیگر شہروں کی طرح اونچی عمارتوں یا گہما گہمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس مدر ماسک کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ اپنے دل یعنی وسط مغربی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے.
سال 1996 میں اس مسجد کو ریاست آیووا اور امریکہ کے نیشنل رجسٹر آف ہسٹورک پلیسز میں مذہبی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا.
دی فنکشن آف دی ماسک از دعوا.
اس مسجد کا اہم کام تبلیغ کا ہے, اسلام کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان روابط پیدا کرنا.
اب اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے مد نظر اس میں عید یا جمعہ کی نماز جیسے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کیے جاتے.
امام طہا کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس مسجد کو ایک کمیونٹی اور کلچرل سینٹر کے طور پر توسیع دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, سیڈر ریپڈس, آیووا.
مسجدوں کی ماں مسجد کے بارے میں تو یہ خبر ہم نے آپ کو سنائی. اب آپ کو ایک خبر سناتے ہیں پاکستان کے علاقے چترال وادی کی کیلاش تہذیب کے بارے میں, جس کی سرگرم کارکن, مصنفہ اور پاکستانی کمرشل پائلٹ لکشن بی بی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کیلاش تہذیب معدومی کے خطرے سے دوچار ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس تہذیب کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب پاکستان کا خوبصورت اثاثہ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے. نیو یارک میں گزشتہ دنوں اولمپک ہیلنزم کو مضبوط کرنے اور کیلاش نسل کے تحفظ اور ان کی امداد کے لیے یونانی امریکیوں کے ادارے فیڈریشن آف ایسوسیشن لاکنین سوسائٹیز, ہیلنک سوسائٹی آف گریٹر نیو یارک, ہیلنک امریکن ویمن کاؤنسل اور سونی وطن گلگت بلتستان کے اشتراک سے بین الثقافتی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دونوں ثقافتوں کا مشترکہ مظاہرہ بھی پیش ہوا. اس موقع پر وائس آف امریکہ سے بات چیت میں لکشن بی بی نے کہا کہ کیلاش قبیلے کے لوگوں کی تبدیلی مذہب کے نتیجے میں یہ تہذیب معدومی کے خطرے سے دوچار ہے. اس وقت صرف 3000 کے قریب کیلاش اپنی تہذیب و ثقافت پر قائم ہے. لکشن بی بی کا کہنا تھا کہ کیلاش ثقافت زبانی روایات پر مبنی ہے. ان کے والدین اور بزرگوں کے مطابق وہ سکندر اعظم کے ان فوجیوں کی اولاد ہیں جو چترال وادی میں بس گئے تھے. یہاں کی مقامی تہذیب سے ان کے بہترین تعلقات ہیں جن کے درمیان نہ صرف رواداری ہے بلکہ ان کی خوشیاں اور غم بھی سانجے ہیں. اس کے باوجود کیلاش تہذیب اس وقت شناخت کے بحران سے دوچار ہے. اس رنگا رنگ تقریب میں کونسل جنرل نعیم احمد چیما اور پاکستانی اور یونانی کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں. کیلاش اور قدیم یونانی لباس میں ملبوس نوجوانوں کے اس موقع پر روایتی کیلاش اور قدیم یونانی رقص بھی پیش کیے گئے جس میں بے حد مماثلت پائی جاتی ہے. یہ خبر آپ کے لیے اسفر امام صاحب نے تیار کی تھی جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے تھے. اور اب ہم نگت کے پاس ہی چلتے ہیں جو ہمیں پاکستان کے ایک اور خوبصورت علاقے کے فنکار سے ملوانے جا رہی ہیں, جنہیں کا تفصیل بتائے گا سوات کے اس فنکار اور ان کے فن کی.
بہت شکریہ بہجت. تھوڑا سا اس سے پہلے ہم ذکر کرنا چاہیں گے, کیونکہ فنکار کی تو ہم ملاقات کروائیں گے ہی, لیکن پاکستان کی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اور یہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو مختلف شعبوں میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور نام کما رہے ہیں. اسی طرح ایک اچھی خبر اب یہ ہے کہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے انٹرمیڈیٹ کے بعد گھر پر تعلیم حاصل کرنے والی ایک لڑکی نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر لیا ہے اور ان کا تعلق داریجو برادری سے ہے اور ان کا نام مسیرہ داریجو ہے. گھوٹکی سے چند کلومیٹر دور گاؤں محمد پور گھوٹ کی رہائشی مسیرہ نے ایک مقامی اسکول میں انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد گھر پر تعلیم جاری رکھی. اس علاقے میں لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے مگر لڑکیوں کو بنیادی تعلیم کے بعد زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. مسیرہ کو فروری 2019 میں سی ایس ایس کا امتحان دینے اور 31 مئی 2019 کو پاس ہونے کے بعد انہیں ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ ملا ہے. اب وہ تقرری کا انتظار کر رہی ہیں اور جلد ملازمت اختیار کر لیں گی. تو اسی زبردست خبر کے بعد اب ہم ایک اور فنکار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. سوات خوبصورتی کے لحاظ سے تو مشہور ہے ہی دنیا میں، لیکن یہاں کے فنکار بھی بہت مشہور ہیں. آج آپ کو سوات میں ایک ایسے آرٹسٹ سے ہم ملوائیں گے جو لکڑی پر کندہ کاری کر کے خوبصورت فن پارے تراشتا ہے. اسلامی خطاطی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں. سوات کے علاقے سید و شریف سے تعلق رکھنے والے اسی فنکار سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم. تو آئیے چلتے ہیں.
حسن و خوبصورتی، فنکاروں اور باصلاحیت لوگوں کی سرزمین وادی سوات کے دارالخلافہ سید الشریف سے تعلق رکھنے والے شخص نے لکڑی، درخت کے پتوں اور برتنوں سمیت دیگر اشیاء پر کندکاری، خطاطی اور نقش و نگار بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا. 47 سالہ ناصر شین کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی انہیں کندکاری کا شوق تھا، جو ان کے علاقے کا روایتی فن ہے.
یہ ہمارے علاقے کا روایتی کام ہے ووڈن آرٹ، تو میں نے اس کو اپنا ایک الگ شناخت دی ہے اور اسلامک خطاطی بشمول اسلامک پیٹرن اور جو ہمارے ہسٹوریکل بلڈنگ ہے ان کے ٹائلز کو میں نے ایک پینل پہ مکس کیا ہوا ہے.
برتنوں اور لکڑی پر کندکاری نہ صرف مشکل بلکہ انتہائی حساس اور نفیس کام بھی ہے، جس پر کئی کئی دن لگ جاتے ہیں.
اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو بھی کام کرنا ہے پرفیکٹ کرنا ہے، اور ٹائم اس پہ لگتا ہے تقریباً ایک پن پارے پہ 6 سے لے کر 8 دن تقریباً لگتے ہیں.
سید شریف کے رہائشی اس باصلاحیت اور اپنے کام میں ماہر ناصر شین کے بنائے گئے فن پاروں کی نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی کافی مانگ ہے، جس کے لیے وہ دن رات محنت کر کے لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ سے متعلق بات چیت ہوگی اور زبردست رپورٹس آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے اب آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک معروف فنکار گھرانے کے چشم و چراغ سے ملوائیں، کچھ خبریں مختصر مختصر. اردو زبان کے معروف ادیب، دانشور، ڈرامہ نگار اور اداکار ڈاکٹر انور سجاد جمعرات کو لاہور میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 84 سال تھی. ڈاکٹر انور سجاد کچھ عرصے سے علیل تھے. انہوں نے اپنے علاج کے لیے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی مدد کی اپیل کی تھی. پیشے کے اعتبار سے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت ڈراموں میں ان کی منفرد اداکاری اور ڈرامہ نگاری بنی. انہوں نے بہت سی ڈاکیومینٹریز کے لیے صداکاری بھی کی. ڈاکٹر انور سجاد نے افسانے بھی لکھے. ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا. تو جہاں ایک طرف ان کی موت کی بات ہے، وہاں دوسری طرف آئیے زندگی کے بارے میں بھی ایک خبر آپ کو دیں. پاکستان ٹیلی ویژن ڈراموں کی مقبول اداکارہ سجل علی اور اداکار احد رضا میر کی منگنی ہو گئی. منگنی کا اعلان خود احد رضا میر نے انسٹاگرام کے ذریعے کیا، اور ساتھ ہی اپنی اور سجل علی کی ایک تصویر اور خصوصی پیغام بھی اپنے مداحوں کے نام جاری کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں انتہائی خوشی ہے کہ اپنے خاندانوں کی دعاؤں کے ساتھ باضابطہ طور پر ہم منگنی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں. ہمارا خاص دن ہمارے خاندان، دوستوں اور مداحوں کی دعاؤں اور محبت سے مزید خاص بن جائے گا. دونوں فنکاروں کی منگنی کے موقع پر ان کے بہت سے ساتھی فنکاروں نے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے. اور آئیے اب آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں جو سادیہ زیبرانجا نے تیار کی ہے، اور وہ بات کر رہی ہیں سامل عطا سے، جو اپنا تعارف خود ہیں.
عشق پوایا زنجیرا، عشق پوایا زنجیرا.
آپ گیت سے شاید کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ سامل عطا موجود ہیں. جی السلام علیکم سامل.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ہماری آڈینس تو خوش ہوگی ہوگی. میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ ہم بہت عرصے سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے فون پر بات ہو جائے، تو ہماری لگن اتنی سچی تھی کہ آپ خود چل کر اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں.
یہ آپ کی محبت ہے. سب سے پہلے آپ کا میں شکر گزار ہوں، وائس آف امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، بلایا اور اپنے جو لسنرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا.
یہ سامعین سے پہلے کہ ہم کوئی اور کوئسچن کریں، تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے.
گانا تو میرا شروع سے ہی تھا اپنے والد صاحب کی وجہ سے. جو صحیح پروفیشنل طریقے سے جب میں آیا، تقریباً 15 سال ہوئے مجھے، اور اس سے پہلے میں نے انجینئرنگ، میں الیکٹرانک انجینئر بھی ہوں، ساؤنڈ انجینئر بھی ہوں، میوزک پروڈکشن اور 5.1 سراؤنڈ ساؤنڈ، تو وہ میں نے کیا. تو اب سنگنگ کو، لائف سنگنگ کو میں سیریسلی لے رہا ہوں.
کب سے؟
10-15 سال سے.
تو آپ نے کب یہ سوچا کہ مجھے اس طرف جانا ہے؟
آپ نے اپنے پیشن کو چنا یا پیشن نے آپ کو چنا؟
بیسکلی انیشلی چنا. وہ اس وجہ سے کیونکہ میں پہلے تو کرکٹر تھا، کرکٹ کھیلتا رہا میں، اس کے بعد مجھے انجری ہوئی، انجری کافی سویئر تھی، تو اس کے بعد اس کی وجہ سے میں پھر اس کریئر کو پرسو نہیں کر سکا. تو وقت مقرر تھا، وہ ایسی آوازیں میں نے سنی اس وقت پہ سنی جہاں پہ مجھے انسپریشن کی ضرورت تھی شاید، تو انہوں نے مجھے ایسا انسپائر کیا کہ پھر میں لوٹ کے نہیں گیا کہیں.
نہیں گئے. اچھا تو آپ نے باقاعدہ تربیت لی ہے کیا؟
بالکل، میرے ٹیچرز ہیں صرف پاکستان میں نہیں، ایون کہ انگلینڈ میں بھی ہیں. ایک ایسا پروسیس ہے میوزک کا کہ یہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو نا بالکل یہ محسوس کرواتا چلا جاتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے.
یہ عشق بھی عجیب ہے، کبھی سچا کبھی جھوٹا، دونوں طرف سے من میرا من تیرا لوٹا. عشق پمایا
ہمارے بہت سارے لسنر اور میاں والی کے تو سارے لسنر جان گئے ہوں گے سامل عطا کون ہیں، لیکن میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کے بیٹے ہیں سامل، اور ابھی جو آپ نے گیت سنا وہ دونوں باپ بیٹے نے مل کے گایا تھا اور بہت ہی معروف ہوا سامل یہ گیت، بہت ہی زبردست.
بالکل.
اچھا آپ نے ابھی لائیو کی بات کی، لائیو آسان ہے یا پھر ریکارڈنگ؟
دونوں مشکل ہے.
دونوں مشکل ہے.
آپ ضرور.
اچھا تو لائیو میں اگر مسٹیک ہو جائے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟
لائیو میں مسٹیک ہو جائے تو یہ اسی کو آرٹسٹ کہتے ہیں.
صحیح. گھبراتے نہیں آپ؟
ہر انسان، ہر آرٹسٹ جب تک لائیو مسٹیک نہیں کرے گا وہ یونیک نہیں بنے گا. تو جب آپ لائیو مسٹیک کر کے اس کو سنبھالنا جانتے ہیں آپ اتنا ہی اچھے آرٹسٹ.
ابھی چونکہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے پڑھا اور پھر ایک خاص وقت آیا کہ آپ کو پتا چلا، لیکن جبکہ آپ کے گھر میں ایک اتنا بڑا نام موجود تھا تو ان کا انفلوئنس نہیں تھا بچپن سے؟
بچپن سے میں گاتا تھا، میں تو 3-4 سال کا تھا
تو
تب سے میں گاتا ضرور ہوں.
انفلوئنس تھا،
انفلوئنس تھا، بٹ ایز سچ کہ میں خود کرنا چاہتا تھا یا نہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ، جو کہ لیٹر ڈاؤن جب مجھے انجری ہوئی تو وہ ایک پروسیس ہوا، اس کے بعد میں انکلائن ہو گیا کہ میں نے اب کرنا ہے، مجھے پسند ہے، میں انسپائرڈ ہوں.
اچھا تو آپ کو اپنی آواز کیسی لگتی ہے؟
ابھی پروجیکٹس کرتا ہوں مہینے بعد، مجھے سوچ میں پڑا ہوتا ہوں میں نے کیا مسٹیکس کر دی، اس کو میں نے کیا کر دیا، اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا تھا، ایسے کیا جا سکتا تھا.
تو خود کیسا میوزک سنتے ہیں؟
میرا موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
اچھا موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
میں بہت واسٹ میوزک سنتا ہوں، بہت جانرا سنتا ہوں، وہ بھی بتانا بہت لمبا ہو جائے گا.
عشق پمایا زنجیرا، عشق پمایا زنجیرا.
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کے آخری رپورٹ سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر بہجت کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مزید کوئی شوبز کی زبردستی خبریں ہیں ان کے پاس. جی بہجت جی.
جی بالکل، عید کے موقع پر شائقین جن دو پاکستانی فلموں کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے وہ آئیں اور باکس آفس پر چھا گئیں. ہم بات کر رہے ہیں رانگ نمبر 2 اور چھلاوا کی. فلم کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے مطابق عید پر نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم رانگ نمبر 2 نے 6 دنوں میں 12 کروڑ کا بزنس کر ڈالا. باکس آفس پر مقابلے کی اس دوڑ میں شریک دوسری فلم چھلاوا بھی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی. دونوں فلموں کی مجموعی آمدن تقریباً 200 ملین روپے سے زیادہ رہی. باکس آفس کے ان کلیکشنز پر تمام سٹیک ہولڈرز خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ بھارتی فلموں پر پابندی نے سینما بزنس پر منفی اثرات ڈالے تھے. اس کے باوجود فلم کی اچھی کمائی حیران کن ہے. پاکستان فلم ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری اعجاز کہتے ہیں کہ دونوں فلموں رانگ نمبر 2 اور چھلاوا کو پبلک کا زبردست رسپانس ملا اور عید پر ان دونوں فلموں کے اچھے بزنس نے امید دلائی ہے کہ پاکستانی فلمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اچھا بزنس کر سکیں گی. اور دوسری خبر ہماری یہ ہے کہ بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان گزشتہ کئی سالوں سے ہر عید پر نئی فلم ریلیز کرتے ہیں جو متعدد ریکارڈ بناتی اور توڑتی ہے. اس عید پر ریلیز ہونے والی ان کی نئی فلم بھارت نے بھی بہت سے نئے ریکارڈ قائم کر دیے, کیونکہ عید ہو اور باکس آفس پر سلمان خان کی فلم نہ ہو سوچنا بھی مشکل ہے. فلم بھارت کی باکس آفس رپورٹ کی خبر کے مطابق بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت عید کے چار دنوں میں 100 کروڑ روپے کا انحصار عبور کر گئی اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق یہ 150 کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور منفرد اعزاز اور ریکارڈ بھی سلمان خان کے ساتھ جڑ گیا اور وہ ہے 100 کروڑ سے زیادہ کمائی کرنے والی سب سے زیادہ فلموں کا. سلمان خان کی 14 فلمیں 100 کروڑ روپے سے زیادہ بزنس کرنے والی فلموں کے کلب میں شامل ہیں. 3 فلمیں 300 کروڑ, 2 فلمیں 200 کروڑ اور 9 فلمیں 100 کروڑ کا بزنس کر چکی ہیں. بھارت سلمان خان کی پہلے دن سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بھی بن گئی ہے. اور اب نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز راؤنڈ اپ کی کچھ تفصیل.
بہت شکریہ بہجت, اب ہم مزید انتظار نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمارے سامعین بےتابی سے ویٹ کر رہے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کا, جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستانی رومانوی فلم کاف کنگنا کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
تم جب ہنستے ہو تو لگتا ہے انڈیا پاکستان میں دوستی ہونے والی ہے.
اس بار ذرا دیکھ کر پتا جی, پیار سرجیکل سٹرائک کی طرح ہوگا.
کاف کنگنا ایک تاریخی رومانوی فلم ہے جس کا انداز دوسری فلموں سے مختلف ہے. فلم کاف کنگنا کی کاسٹ میں سمیع خان, اشل فیاض, عائشہ عمر, ساجد حسن اور فضا علی شامل ہیں. فلم رواں سال عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی. پاکستان کی پہلی سائیکولوجیکل ہارر فلم کٹکشا کو رواں برس اگست میں لندن فرائسٹ فیسٹ فلم فیسٹیول میں پیش کیا جائے گا. تجسس اور خوف سے بھرپور فلم کی ہدایت کاری فلم ساز ابو علیہا نے کی ہے. فلم کٹکشا کی کہانی 4 افراد پر مشتمل ہے جو کہ ایک نیوز چینل میں کام کرتے ہیں اور پروگرامز کی ریکارڈنگ کے لیے خوفناک مقامات کا رخ کرتے ہیں. کٹکشا انہی جگہوں پر رونما ہونے والے واقعات کے متعلق ہے. فلم کی مین کاسٹ میں سلیم معراج, نمرہ شاہد, مبین گبول, قاسم خان اور کرن تعبیر شامل ہیں. خوفناک کہانی اور سسپنس سے بھرپور فلم کٹکشا رواں ماہ جون میں اگست میں سینما گھروں کی زینت بنے گی. ہالی ووڈ کی جرائم پر مبنی ڈراما فلم جوکر کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے.
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے مسخرے یا جوکر کے گرد گھومتی ہے جو احساس محرومی کا شکار ہو کر خونی قاتل کا روپ دھار لیتا ہے. اس کے بعد پیش آنے والے واقعات لوگوں کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں. سنسنی سے بھرپور فلم جوکر 4 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. ڈزنی کی کامیاب ترین اینیمیٹڈ فلم فروزن کے سیکول فروزن 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
I won't let anything happen to her.
Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth.
فلم فروزن 2 میں اس بار بھی 2 مرکزی کرداروں ایلسا اور اینا کو پیش کیا گیا ہے, جس میں اینا ایک مرتبہ پھر پہلی فلم کی طرح ایلسا کو مشکلات سے بچاتی نظر آئے گی. ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن 2 رواں سال 22 نومبر کو ریلیز کی جائے گی. پاکستان کے نامور اداکار احد رضا میر کو مقبول ترین تھیٹر پلے ہیملیٹ اے گھوسٹ سٹوری میں بہترین اداکاری پر بین الاقوامی بیٹے مچل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. بیٹے مچل ایوارڈ کی تقریب رواں ماہ 24 جون کو کینیڈا میں منعقد کی جائے گی. ڈراما سیریل یقین کا سفر سے شہرت پانے والے احد رضا میر سلور اسکرین میں جلوہ گر ہونے سے قبل بھی تھیٹر میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے رہے ہیں. تاہم اداکار کے حالیہ تھیٹر پلے ہیملیٹ نے نہ صرف انہیں پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. تھیٹر پلے ہیملیٹ عظیم انگریزی مصنف اور ڈراما نگار ولیم شیکسپیئر کی تحریر ہے. ایکشن, ایڈونچر اور سسپنس سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اینجل ہیز فالن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. فلم اینجلز ہیز فالن اولمپس ہیز فالن سیریز کا تیسرا حصہ ہے, جس کی کہانی ایک ایسے سیکرٹ سروس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس پر صدر کو قتل کرنے کا الزام لگ جاتا ہے. فلم 23 اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے معروف اداکار امیتابھ بچن کے بعد گلوکار عدنان سمی کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ عدنان سمی کے اکاؤنٹ کو بھی مبینہ ترکش ہیکرز نے ہیک کیا اور اپنے پیغام میں کہا کہ جو بھی ہمارے برادر ملک پاکستان کو دھوکا دے گا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی تصویر پائے گا۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی صدائے جہاں پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے انجینئر پیٹرک ڈیا کے ساتھ بہجت جلانی بھی اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔